الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ کا میزبان بشیر احمد ایک مرتبہ پھر راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے، انسان ہی ایک ایسی ذات ہے جس کو پہچاننے کے لیے، اس کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے نہ صرف قرآن نے بلکہ روایت اسلامی میں بھی اس کی کافی تاکید ہوئی ہے. جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس انسان نے اپنی حقیقت کو پہچانا، گویا اس نے خدا کو پہچانا. تو گویا ایک طرف سے اگر دیکھا جائے اس حدیث مبارک میں یہ ملتا ہے کہ انسان اور خالق سے رابطے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے آشنا ہو، انسان اپنے آپ کو پہچانے. انسان نے اگر اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا. اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی پہچان کیا ہے. پچھلے کئی پروگراموں میں ہم نے اس بارے میں گفتگو کی اور ہمارے معزز اور محترم مہمان نے کافی اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی قرآن اور اسلام کی روشنی میں. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو، لیکن ایک اور زاویے سے. آج چاہتے ہیں ہم کہ ادیان الہی میں انسان کا تصور کیا ہے، پھر اس کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے ہم اسلام کی حقیقت انسان کے ساتھ، جو تصور اسلام نے پیش کیا. اس کے لیے ہم نے ایک بہترین اور ممتاز عالم دین کو آج دعوت دی ہے، ایک نئے چہرے کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. لیکن آپ سے ان جناب کا تعارف تو کرائیں گے ہم، لیکن اس وقفے کے بعد. ملتے رہیے اور دیکھتے رہیے راہ نجات. جی ناظرین، گفتگو ہوگی آج انسان کا حقیقی تصور کیا ہے ادیان الہی میں، جس میں خاص کر اسلام کا ذکر سر فہرست رہے گا. اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک نئے چہرے کو دعوت دی ہے، جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامیات کے ماہر مانے جاتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی جناب رضوی صاحب قبلہ، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا
ہوں. وعلیکم السلام. میں بھی آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ فرصت عطا کی ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ چند دقیقے، چند منٹ جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کر سکوں.
بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی. جی جیسے میں نے عرض کیا، آپ نے ناظرین کی خدمت میں ہماری گفتگو انسان کی حقیقت کے بارے میں ہو رہی تھی. پچھلے کئی پروگراموں میں انسان کا حقیقی تصور جو اسلام نے پیش کیا تھا، اس کے کافی پہلوؤں پہ ہم نے یہاں پہ نظر کی اور کافی بیان ہو چکا ہے. آج ہم چاہتے ہیں اور ہمارے ناظرین یہی چاہیں گے کہ آپ انسان کے تصور کے بارے میں جو دوسرے ادیان میں نظریہ پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں، تمہید کے طور پہ انسان کی حقیقت کیا ہونی چاہیے اور اس کا رابطہ اپنے خالق کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تمہید کے طور پہ کچھ آپ بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو با شرف، با کمال اور با عزت مخلوق بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس انسان کو خلق کرنے کے بعد خدا نے فخر کا اظہار کیا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ اس دنیا پہ بنا کر بھیجا ہے. اب اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد خداوند تبارک و تعالی، جو کہ تمام ادیان کی نگاہ میں ایک حکیم اور ایک علیم خالق ہے، اس کا اس انسان کو خلق کرنا ابس اور بے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے اس انسان کو کسی نہ کسی ہدف کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. جب خداوند تبارک و تعالی نے اس انسان کو کسی ہدف کے لیے خلق کیا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ہدف کی پہچان کریں، تاکہ اس ہدف پہ گامزن ہو سکیں، اس ہدف پہ چل سکیں اور اس ہدف نہائی تک پہنچ سکیں. اسی ہدف تک پہنچنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے 124,000 انبیاء اس انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں. جو ادیان اس وقت آسمانی مانے جاتے ہیں اور جو ادیان موجود ہیں ان سب کا باہم اتفاق یہ ہے کہ یہ جو ادیان آسمانی ہیں ان سب کا خدا ایک ہے اور اس خدا نے اس انسان کو ایک حقیقی مقصد کے لیے بنایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد انسان کا کمال ہے کہ انسان اپنے کمال تک پہنچے, جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے اس مقصد تک جا پہنچے.
صحیح.
اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں سے گزر کر ہی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے.
بالکل.
اگر ہم فرض کریں ایک شہر سے دو تین شہر چھوڑ کے چوتھے شہر جانا چاہیں اور اس وسط میں جتنے راستے میں ہمیں گاڑیاں یا وسائل تبدیل کرنا پڑیں گے, اگر ہم ان کو درست تبدیل کرتے رہیں تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم ایک مقصد تو طے کر لیں لیکن دوسرے مقصد کے لیے کسی اور جگہ کی گاڑی پہ سوار ہو جائیں تو یقیناً ہم خطا کار ہوں گے, ہم اپنے مقصد پہ پہنچنے کی بجائے کسی اور جگہ جا پہنچیں گے. اور کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, جب اب ٹائم بھی ختم ہو جائے گا لیکن ہم اپنے مقصد پر بھی نہیں پہنچیں گے, آخر میں ہم گم ہو جائیں گے. اسی طرح انسان بھی اسی طرح ہے, خدا نے اسے ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے, اس مقصد کے لیے خدا نے کچھ راستے قرار دیے ہیں. جب تک ان راہ مستقیم پہ چلتے رہیں گے تو اس راہ ہدایت پر اور راہ نجات پر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر راستے میں کہیں سے بھی بھٹک جائیں گے تو اپنے راستے سے ہٹ کے جو ہے ہم راہ انحرافی کی طرف چلے جائیں گے اور جو ہے گمراہی کی طرف مبتلا ہو جائیں گے. یہ ایک ابتدائی تصور ہے تمام ادیان کا, اس سے مشترک ہے کہ انسان کو خدا نے جو ہے ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے. لیکن تمام کے جو ہے راہ فرق کرتے ہیں, بعض کا راستہ کچھ اور ہے, بعض کا راستہ کچھ اور ہے. بعض نے راستے میں ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیا جو گمراہی کی طرف چلے گئے, اور جو ہمارا دین اسلام ہے اس کا ادعا یہ ہے اور اس کا یہ کہنا یہ ہے کہ جی کائنات میں اگر راہ مستقیم ہے تو فقط اور فقط دین اسلام ہے. اس کی دلائل موجود ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی گفتگو ہے, انشاءاللہ آپ کی خدمت ہے.
جی بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہیں. بعض نے یہ راستہ انحرافی اختیار کیا ہے, لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ صحیح راستہ اس کے پاس ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے اس صحیح راستے یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے راہ مستقیم کی طرف اشارہ فرمائے کہ یہ راہ مستقیم ہے کیا, اس کی طرف اگر اشارہ ہو تو اچھا رہے گا.
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن دو مخلوقوں کو اصلا خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. بس اس چھوٹی سی آیت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کا ہدف اور مقصد واضح الفاظ میں بیان کر دیا. یعنی ہر انسان جب اس آیت تک پہنچتا ہے اور اس کو ذرا سی دقت سے پڑھ لے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ خدا نے مجھے کسی ہدف کے لیے بنایا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے, کہ میں اس کی عبادت کروں. عبادت کا ایک فلسفہ ہے, کیونکہ ہمارا مالک وہ ہے, ہمارا خالق وہ ہے, ہمارا صاحب اختیار وہ ہے. اب اس نے ہمیں ایک راہ دی ہے, اس راہ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے.
بالکل.
اس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ مجھ تک پہنچو, کیونکہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے اور میرے خلقت کے مقصد تک پہنچو, اس کا راستہ فقط ہی کیا ہے, عبادت ہے. لیکن علماء اسلام نے اور احادیث اسلام میں اس عبادت کا ایک اور پہلو عمیق تر بیان کیا گیا ہے. تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون, میں نے انسان کو خلق نہیں کیا ہے مگر اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے
معرفت پہچان.
یا جس طرح آپ نے مقدمہ میں ارشاد فرمایا, حدیث نبوی موجود ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حقیقت میں بات الٹ ہو جاتی ہے, یعنی دائرہ تن بن جاتی ہے. خدا فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا تاکہ وہ عبادت کرے. عبادت کا معنی یہ ہوا کہ تاکہ وہ میری
پہچان کر سکے.
پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو خود کو پہچانے وہ خدا کو پہچانے گا.
بالکل.
بس حقیقت ہم آج کی بحث کا نتیجہ یہ ہے ہمارا, جو ابتدا ہی میں ہی ظاہر ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر خود کو پہچان جائیں گے کہ ہم کیا ہیں, ہم اپنے خدا تک پہنچ جائیں گے,
صحیح.
جب خود کو پہچان جائیں گے کہ ہم اس کے عبد ہیں, اس کے بندے ہیں,
بالکل.
اس کے بنائی ہوئی مخلوق ہیں.
ہے.
جب مخلوق ہیں تو مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت کرے.
بالکل.
جب اطاعت کریں گے تو خود بخود سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں گے,
صحیح.
لیکن جب معصیت کریں گے, گناہ کریں گے اور راہ راست سے ہٹ جائیں گے تو جو پھر ہے ہم راہ انحراف پہ چلے جائیں گے. تو بس نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ایک ہدف کے لیے خلق کیا ہے, ہدف اس کا عبادت ہے, اور عبادت معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے, اور معرفت شروع اپنے سے ہوتی ہے, پہلے خود کو انسان پہچانے پھر جو ہے خدا تک پہنچ جائے گا. یہ ایک سیدھے سیدھے
بہت ہی اچھا انداز میں آپ نے اس تمہید کو بیان فرمایا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, گفتگو ہو رہی ہے انسان کی حقیقت کے بارے میں, اور تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے, اب اصلی گفتگو پہ آتے ہیں لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
انسان کی حقیقت کے بارے میں کہ ادیان الہی میں کیا نظریہ موجود ہے. آئیے اپنے مہمان سے اور استفادہ کرتے ہیں. جی ہاں رضوی صاحب, میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہوگا, آپ کی انسان کا تصور جو دین مسیحیت نے پیش کیا ہے اس کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں.
دیکھیے دین مسیحیت, کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ وآلہ صلی وسلم خدا کے بہت ہی باعظمت نبی ہیں,
صحیح.
اور اول العزم انبیاء میں سے ہیں.
بالکل.
ہمارے لیے قابل احترام ہیں.
بالکل.
اور ہم پہ واجب ہے اسلام کی نظر سے کہ ہم اس نبی گرامی کا احترام کریں, اور تمام انبیاء کے طرح مساوی جو ہے ان کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں.
بالکل.
لیکن جب ہم تعلیمات مسیحیت میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سی تضاد اور نقص پاتے ہیں.
صحیح.
انسان کا تصور دین مسیحیت میں اس طرح واضح ہو سکتا ہے, کیونکہ دین مسیحیت امتداد ہے دین یہودیت کا,
یعنی دین یہودیت کی
ایک کڑی ہے.
بالکل.
دین مسیحیت آج تک ان کی کتاب مقدس دیکھیں تو پہلے عہد عتیق ہے,
صحیح.
یعنی عہد قدیم, اور اس کے بعد عہد جدید ہے. ابھی تک دین مسیحیت متصل ہے دین یہودیت سے. اگر دین مسیحیت میں انسان کا یا دین کا تصور دیکھنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان عقائد اور ان حقائق کی طرف توجہ کریں جو عقائد دین یہودیت میں تھے.
بالکل.
کیونکہ دین مسیحیت میں ممکن ہے ہماری نگاہ میں کچھ عقائد حضرت مسیح نے آ کے ان کے جو خرافات تھے ان کو باطل کیا,
باطل کیا. بالکل.
لیکن آج کی مسیحیت جو ہے, آج کی ان جو کتاب ہے ان کے نظر میں درست ہے, لیکن ہماری نظر میں کیونکہ باطل ہے, اگر اس کی طرف توجہ کریں تو دین مسیحیت میں انسان کا تصور بہت سی عجیب سا تصور آتا ہے.
بالکل.
کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک یہودیت کی کڑی ہے. دین یہودیت میں انسان کا تصور بہت ہی پست تصور ہے.
صحیح.
یعنی انسان ایک بہت ہی شرور مخلوق ہے, بہت ہی پست مخلوق ہے, جس کا خدا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ
نہیں.
ممکن نہیں ہے.
صحیح.
کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ دین یہودیت میں بنی اسرائیل پہ بہت سے ظلم آئے.
صحیح.
بہت سے کٹھن وقت آئے تاریخ میں, ان پہ جو ہے مشکلات آئی, مصیبت آئے. اس مصیبت اور ان مصائب کو مد نظر رکھتے رکھتے ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ انسان جو ہے ایک بہت ہی پست مخلوق ہے. اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ پہلا گناہ جو حضرت آدم نے خدا کی نافرمانی میں انجام دیا وہ گناہ آج تک جو ہے نوع بشر میں سرایت کر رہا ہے, آج تک انسان کے رگوں میں اسی کا خون جاری ہے, یعنی وہ گناہ آج تک انسان سے زائل نہیں ہو سکا ہے. حقیقت میں تصور انسان دین مسیحیت اور یہودیت میں ایک بہت گھٹیا تصور ہے. اس کی علت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان حقیقت بلکہ کل بشریت جو ہے تمام کے تمام گنہگار ہے, تمام کے تمام جو ہے ایک شرور مخلوق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جنت میں ہی تھے, انسان جنت میں ہی تھا, جنت عدن میں تھا, وہیں پہ خدا نے ایک فقط کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جائیے گا, لیکن جو ہے اس انسان نے خدا کی پہلی بات ہی نہ مانی اور جو ہے خدا کی نافرمانی کی. وہ پہلا گناہ اور وہ پہلی نافرمانی تمام نوع بشر کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے گئی, اور اس انسان جو ہے اس سے آج تک جو ہے دم بدم لڑ رہا ہے. اس سے نجات کا کوئی وسیلہ انسان کے لیے نہیں ہے, یعنی ابھی تک انسان اسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے. یہ ایک بہت ہی گھٹیا تصور ہے انسانیت کا اور انسان کا دین مسیحیت اور یہودیت میں. لیکن اس کے مقابل میں اسلام کی اور نظر ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اسی کے ذیل میں ایک چھوٹی سی عرض اور کرتا چلوں, جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب عتیق کے مطابق, عہد عتیق اور عہد جدید کے مطابق, جب خدا نے یہ دیکھا کہ یہ انسان نے پہلے ہی خطا کی ہے اور اب یہ خطا سے جو ہے باز نہیں آ رہا ہے, اس کا تمام وجود شر بن چکا ہے, تو نعوذ باللہ کہ ان کے مطابق, ان کی کتاب کے مطابق جو ہے خدا جو ہے اس کائنات کو خلق کرنے سے پشیمان ہو گیا.
صحیح صحیح. یعنی جو خدا تھا جس نے اس کائنات کو بنایا تھا اور انسان کو خلق کیا تھا, اب وہ پشیمان
ہے. دیکھیں یہ کتاب عہد عتیق میرے پاس موجود ہے, اس کی کتاب پیدائش میں جو ہے باب نمبر 6 ہے اور آیات نمبر جو ہے 5 سے لے کے 7 تک جو ہے وہ یوں لکھ رہے ہیں کہ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا, اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا ہے روئے زمین سے مٹا دوں گا. یعنی خدا نعوذ باللہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے اول کسی چیز سے پشیمان نہیں ہوتا, خدا کو کوئی چیز پشیمان کر ہی نہیں سکتی ہے. اس کا ہر فعل, اس کا ہر حرکت, اس کا ہر کام جو ہے ایک حکمت اور ایک مصلحت کے تابع ہے. اگر ہم گناہ کار ہیں تو یہ گناہ ہماری وجہ سے ہے, ہم گناہ ہیں, لیکن ہمارا گناہ سے خدا کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس یہ گناہ کی سزا ہمیں لوٹائے گی.
بالکل.
لیکن اس مسیحیت کے دین کے مطابق دیکھیے, ایک شخص نے گناہ کیا ہے, اس گناہ کو تمام انسانیت میں سرایت دی ہے اور اس سرایت سے اب خدا پشیمان ہے.
صحیح صحیح.
کہ میں نے کیا کام کیا ہے, میں نے کون سی مخلوق بنائی ہے, اب میں اس انسان کو تمام ہستی سے مٹا دوں گا.
صحیح صحیح.
یہ ایک بہت جامع تصور ہے ان کے نظر میں.
بالکل, جو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ گناہ اول یہی تھا انسان کا ان کی نظر میں, کہ
جی
حضرت آدم سے جو ان کے نزدیک تو یہ گناہ ہے, بہرحال اسلامی نقطۂ نظر سے گناہ نہیں مانا جاتا. تو یہ گناہ اول جو حضرت آدم کا ان کی جنت میں یہ وہ اس درخت کے پاس جانا اور اس پھل کا کھانا, یہی تھا یا کچھ اور تھا؟
جی, ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اولین گناہ یا گناہ پہلا گناہ جسے کہہ لیں, حضرت آدم کی نافرمانی ہے.
صحیح.
اب وہ کسی شکل میں ہے تو خدا نے ان سے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں اور اس کے پھل نہ کھائیں.
صحیح صحیح.
یہ ہو یا کوئی اور چیز ہو, جو خدا کی پہلی نافرمانی جنت عدن میں حضرت آدم سے ابو البشر سے ہوئی, اس گناہ اولین کی وجہ سے تمام انسانیت اس گناہ میں ملوث ہو گئی اور مبتلا ہو گئی, اور آج تک کوئی راہ حل نہیں ہے کہ ہم اس سے کس طرح بچیں.
اچھا, تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی ان کے نزدیک تصور کلی طور پہ یہ ہے کہ ساری انسانیت ناپاک ہے.
بالکل ایسا ہے,
بالکل ناپاک ہے. تو ان کے نزدیک پھر یہ تصور نہیں ہے کیا کہ اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا, نہیں کس طرح سے اس ناپاک بشریت کو پاک کیا جائے, کوئی عقیدہ ہوگا ان کے پاس یا نہیں؟
جی دیکھیے, جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اب انسان جو ہے گناہگار مخلوق ہے,
بالکل,
اور جو ہے اس گناہ سے کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کے لیے, تو انہوں نے ایک راہ حل ڈھونڈا ہے, اپنی نظر میں ایک راہ حل ڈھونڈا ہے جو منطقی طور پہ بالکل باطل راہ حل ہے. کہتے یہ ہیں کہ جب خداوند نے اس انسان کو دیکھا کہ یہ گناہ میں ملوث ہو گیا, تو تو اب خداوند کو ترس آ گیا، خدا نے اپنا بیٹا انسان کی شکل میں خلق کر کے اس روئے زمین پہ بھیجا تاکہ اس انسان کو جو خدا کا بیٹا ہے اس کو ان گناہگاروں کے لیے قربانی کرے۔ دیکھیں کتنا باطل تصور ہے، جب ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز پہ قربان کرتے ہیں تو جو چیز قربان ہو رہی ہوتی ہے اس کا مقام کمتر ہوتا ہے اور جسے ہم بچا رہے ہوتے ہیں اس کا مقام بالاتر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس تصور میں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو انسانیت اور گناہگار انسانیت پہ قربان کیا، درواقع کہتے ہیں خود خدا نے اپنے آپ کو ان گناہگار انسانوں پہ قربان کیا، یعنی اس تصور میں اب ہم گناہگار انسان جو ہیں یہ افضل ہیں اور خدا جو ہے وہ پست ہے، یعنی حد اقل ہم سے تو اس کا درجہ پائن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم پہ قربان ہو رہا ہے، یعنی ہم بچ رہے ہیں لیکن وہ خدا کیا ہے؟ قربان ہو رہا ہے۔ کتنا ہی یہ پست نظریہ ہے، یعنی خود باطل نظریہ ہے، خود ان کے بعد علماء مانتے ہیں لیکن جمہور عمدہ علماء جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ یہی قائل ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اپنی شکل میں ایک انسانوں کی شکل میں بھیجا اور اس انسان کو اس گناہ کے چھٹکارے کے لیے جو ہے اپنے بیٹے کو اس انسانیت کے اوپر قربان کیا۔ جب خدا نے اس اپنے خون کو قربان کیا تو پھر جو ہے انسان اس پہلے گناہ سے جان سالم بچا گیا، اور اس گناہ سے بچنے کے بعد جو ہے کہ انسان کیا ہوا؟ پاک ہوا، اور وہ بھی ابھی کامل پاک نہیں ہوا ہے، فقط ایک الفاظ کی حد تک پاک ہے۔ بعض پھر اس کے باوجود بھی انسان کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ انسان ایک نجس اور ایک گناہگار مخلوق ہے، یعنی اتنی بڑی قربانی کے باوجود، اتنی بڑی فداکاری کے باوجود، یعنی ان کی نظر میں تو حضرت مسیح جو ہے خدا ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی حقیقت ایک ہے لیکن تین اس کی اشکال ہیں، تین شکلیں ہیں، خداوند، بیٹا اور ماں، یہ تین شکلیں ہیں جو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور خداوند کو وہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی ایک حقیقت لیکن تین شکلوں میں ہے، خدا نے اپنی ایک شکل کو اس گناہگار انسان پہ
صحیح یہ روح القدس کا تصور جو ان کے یہاں ہیں، خدا
جی اور اسی روح القدس کو ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے اس روح القدس کو فدا کیا ہے۔ جب یہ فدا ہو گیا تو انسان کا وہ پہلا گناہ جو ہے اسے معاف ہو گیا، انسان حد اقل اس پہلے گناہ سے جو ہے چھٹکارا ملا۔ درواقع ایک بہت ظالمانہ تصور ہے،
یعنی یہ درواقع حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جو پہلے شخص نے گناہ کیا تھا وہ اس سے پاک ہو گیا، پوری انسانیت اور بشریت اس سے پاک ہو گئی؟
نہیں، وہی پوری بشریت درواقع پاک ہوئی، کہ یعنی ایک گناہ، کیونکہ اسی گناہ کی سرایت تمام میں تھی، وہ گناہ تمام افراد میں موجود تھا۔ اب اتنی بڑی قربانی کے بعد جو ہے وہ پہلا گناہ جو ہے پاک ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے انسان ذاتن اور فطرتن جو ہے کیا ہے؟ گناہگار
مخلوق ہے۔
درحال کہ اسلام کا نظریہ اس کے بالکل
خلاف ہے۔ صحیح، تو میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر یعنی اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ انسان کو وہ ایک ایسی مخلوق مانتے ہیں جو ناپاک ہے، اب خداوند کریم نے اپنے بیٹے کو بھیجا قربانی کے لیے تاکہ یہ مخلوق جو ناپاک تھی اب پاک ہو جائے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے نزدیک پھر انسان کا مقام اور مرتبہ اونچا گیا اور انسان کے ہوتے ہوئے خدا کا تصور اور خدا کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو پھر ایسے میں انسان کا خدا کے ساتھ کیا رابطہ ہوگا ان کے نزدیک، یعنی دین مسیحیت کے نزدیک رابطہ کیا ہوگا؟
دین مسیحیت میں خدا اور انسان کا رابطہ، میں نے جو پہلے عرض کیا ہے کہ دین مسیحیت ایک امتداد ہے، ایک کڑی ہے دین یہودیت کی۔ دین یہودیت اور دین مسیحیت کی بعض آیات سے جس طرح ہمیں ظاہراً ملتا ہے، دین یہودیت میں انسان اور خدا کا رابطہ کاملاً جو ہے تضاد کا رابطہ ہے، اصلاً یہ دونوں متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ جو چیز خدا چاہتا ہے انسان اس کے برعکس انجام دیتا ہے، اور جو انسان انجام دیتا ہے خدا اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس تناظر میں آ کے خدا کا رابطہ اور انسان کا رابطہ کاملا متضاد رابطہ ہے، دو مختلف رابطے ہیں، خدا کا راستہ ایک طرف ہے اور انسان کا راستہ دوسری طرف ہے، حتیٰ کہ ان کی آیات کے مطابق خدا اب مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ ایک سرکش مخلوق ہے، اب خدا کے ہاتھوں سے تمام جو قوت تھی، تمام اس کی کنٹرول میں چیزیں تھیں وہ خارج ہو گئی ہیں، اب ہستی میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کے ہاتھوں میں ہی سارا کچھ ہے، انسان ہی اسے انجام دے رہا ہے اور انسان ہی جو ہے اس کو اختتام پذیر کر رہا ہے، لیکن خدا کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی عصیانیت کی وجہ سے خدا پہ غلبہ لے گیا ہے.
صحیح.
یہ ان کی بعض آیات میں اس طرح ملتا ہے، لیکن جو ان کے کچھ سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان باتوں کو رد بھی کرتے ہیں.
صحیح.
لیکن عمدہ علماء یہود اور مسیحی جو ہیں وہ پابند ہیں کہ جو مطالب ان دو کتابوں میں آئے ہیں وہ درست ہیں، ولو کہ وہ عقل اور نقل سے تضاد میں ہوں، اس کے
مخالفت میں ہوں،
لیکن جو ہے وہ پھر بھی ان پہ پائبند ہیں کہ یہ درست ہیں، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے.
یعنی عقل سلیم چاہے مانے یا نہ مانے، اس کو پھر بھی ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. جی رضوی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس جواب کو اور آگے بڑھائیں، یہاں پہ بتایا گیا کہ ایک مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جو گناہ اول کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. ہم اس سے پہلے آپ اور کچھ بتائیں، اس کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں. جی ناظرین، یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا طالب حسین صاحب قبلہ، جو سرزمین ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی طالب صاحب، السلام علیکم. ہیلو،
السلام علیکم.
جی شکریہ طالب صاحب، آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی، ہمیں کافی خوشی ہو رہی ہے. یہاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کے حوالے سے ہم یہ گفتگو جو ہماری ہو رہی تھی وہ انسان کے تصور کے بارے میں، کہ ادیان الہی میں ان کا کیا تصور ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم مہمان نے یہاں پہ اس گناہ اول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسیحیت کہتی ہے کہ وہ گناہ تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامی نقطۂ نگاہ میں اس حقیقت کو بیان فرمائیں کہ جو حضرت آدم سے وہ نافرمانی ہوئی تھی ان کے نزدیک، تو اس کی طرف آپ اشارہ فرمائیں کہ اسلام کا نقطۂ نظریہ کیا ہے اس میں.
گناہ اولیہ
جی
جو مسیحیت اور عیسائی نقطۂ نظر سے انسان کے، یعنی ایک طرح سے فطرت انسانی کو آلودہ کرنے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے.
جی
قرآن میں بھی اس حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ، یعنی بظاہر مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ہم یہ پڑھتے ہیں، وَأَسَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، جناب آدم نے اپنے پروردگار کی نصیحت پر عمل نہ کیا تو ثواب کے راستے سے بے راہ ہو گئے، اور اسی طریقے کی اور آیات ہیں. تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب آدم نے جو کام انجام دیا ہے وہ منشاء پروردگار عالم کے خلاف تھا.
صحیح.
ہمارے علماء نے اس جگہ پر کچھ چیزیں اور کچھ باتیں جو عرض کی ہیں وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر جناب آیت اللہ العظمیٰ غیر ناصر مکان شیرازی صاحب اس چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں گناہ دو طرح کا ہوتا ہے.
جی.
ایک گناہ مطلق اور ایک گناہ نسبی. اور یہاں پر جو یہ جناب آدم نے یعنی حکم خداوند عالم اور جو جس کو کہا جائے حکم ارشادی،
صحیح،
اس کی مخالفت کی ہے، تو یہ ایک طرح سے یہ دیکھا جائے گا کہ جناب آدم کی جو ذات یعنی خلیفہ خدا ہونے کے حوالے سے ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، تو ان کے حوالے سے آیا یہ حکم ارشادی کی خلاف ورزی کرنا یہ ان کے شایان شان نہیں تھا. یہاں ایسا نہیں کہ جناب آدم نے حکم مولوی اور یا یہ کہا جائے کہ حکم تحریمی کا مخالفت کی ہو. تو یہاں پہ
یعنی حکم تو تھا وہ لیکن واجب نہیں تھا.
جی اس کا ماننا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھا. اور اس حوالے سے جناب علامہ طباطبائی مرحوم صاحب تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کو جو حکم ہوا تھا تو وہ حکم ارشادی تھا، اور اس کی دلیل وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ
یعنی ارشادی سے مراد آپ کا یہ ہے کہ چاہے وہ انجام دے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بہتر یہ تھا کہ اس کو ترک کرے.
نہیں تھا وہ.
جی
لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہمارے مہمان محترم نے عرض کیا کہ مسیحیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے بعد تب آنے والی تمام انسانیت جو ہے اس گناہ سے آلودہ ہو گئی.
بالکل.
اور وہ نجات کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے. ہر شخص اور ہر نفس جو خداوند عالم پیدا کرتا ہے, جو خداوند عالم کی مخلوق ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس گناہ اولیہ کی وجہ سے جو یعنی اسلامی نظر نقطۂ نظر کے حوالے سے ترک اولا شمار کیا جاتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے پوری کی پوری انسانیت آلودہ ہو گئی ہو.
صحیح.
تو
جی
ابتدا خلقت ہی سے انسان جو ہے وہ یعنی اس خلافت اور خلافت الہیہ کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے.
بالکل.
اور وہاں پہ جہاں پہ یہ گناہ اولیہ کا تصور ہے, تو اگر ہم یہ مان لیں اور یہ فرض کر لیں کہ خداوند عالم نے جناب آدم کو جو یعنی جنت سے زمین کی طرف بھیجا ہے تو یہ اس گناہ کے حوالے سے بھیجا ہے, تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے.
جی.
یعنی آغاز خلقت ہی سے جناب آدم کو زمین کے لیے پیدا کیا گیا ہے.
صحیح.
تو زمین پہ بھیجا جانا, اور پھر اس کے علاوہ قرآن میں اس طریقے کی بھی آیات ہیں جو یہ کہتی ہے کہ جناب آدم کی توبہ جو قبول ہو گئی.
صحیح.
اور یہ ایک طرح سے اسی یعنی دلیل بھی ہے کہ اگر یہ حکم مولوی کی خلاف ورزی تھی اور گناہ قبول ہو گیا تھا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس گناہ کے تمام آثار بھی جو ہے ختم ہو جانے چاہیے تھے.
صحیح.
زمین سے آنے کے بعد جناب آدم کا جو گناہ یعنی گناہ کی جو توبہ قبول ہوئی ہے, تو ایسا نہیں کہ جناب آدم کو پھر سے دوبارہ واپس جنت کی طرف بھیج دیا گیا ہو, بلکہ ان کو زمین پہ رکھا گیا ہے.
صحیح.
تو یہ ایک طرح سے وہ گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ نسبی ہے کہ ان کی شایان شان نہیں تھا, انہوں نے وہ ترک اولا جو اولا کام جو ان کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا
وہ
ان کو انجام دیا, تو یہ
صحیح.
وہ گناہ نسبی کہلائے گا کہ ان کی شایان شان نہیں تھی.
صحیح صحیح. شکریہ طالب صاحب قبلہ, آپ نے اچھے انداز میں یہاں پہ اس کی وضاحت کی. آپ کے ساتھ یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے معزز اور محترم مہمان نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اسلام کی نقطۂ نگاہ سے یہ گناہ نہیں تھا بلکہ ترک اولا تھا. یعنی اگر حضرت آدم اس کام کو ترک کر دیتے تو بہتر تھا, لیکن انجام دیا پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہے, دیکھتے رہے پروگرام راہ نجات, ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ نجات, اور گفتگو ہو رہی ہے انسان کی حقیقت کے بارے میں کہ دین مسیحیت اور یہودیت میں اس کا کیا تصور ہے. جی ہاں رضوی صاحب, آپ سے میں ایک اور سوال یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اسلام, جیسے ابھی ہمارے معزز اور محترم مہمان نے ٹیلی فون لائن پہ بتایا کہ انسان خلقتاً آلودہ نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے, گناہکار نہیں ہے. وہ جو حضرت آدم نے جو ایک طرف سے مانا جائے کہ نافرمانی کی تھی, وہ کوئی گناہ نہیں تھا کہ اسے ہم مان لیں, بلکہ ایک ترک اولا تھا, یعنی اگر وہ نہ کرتے تو بہتر تھا. میں چاہتا ہوں کہ اسی ذیل میں آپ اگر کچھ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں ہمارے ناظرین کے لیے, یا اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ انسان اور خدا کے درمیان اس تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی نقطۂ نگاہ میں خدا اور انسان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیا ہے.
جی دیکھیں, اسلام کی نگاہ جو ہے, سب سے پہلے تو یہ ایک چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ اسلام دین عقل ہے اور دین فطرت ہے. قرآن مجید میں چندین جگہ پہ, کئی مقامات پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دین فطرت ہے اور اسلام دین عقل ہے،
عقل ہے.
یعنی جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں لوگوں کو کئی مختلف چیزوں کی طرف اشارہ دیا ہے، یا ان کی مثال پیش کی ہے،
جی.
یا گزشتہ اقوام کے کچھ عواقب بتائے ہیں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، اس گناہ کے بدلے میں ان کو یہ سزا ملی، اس کے بعد اس کی قضاوت ہم انسانوں پہ چھوڑ دی،
صحیح.
اور یوں فرمایا کہ آیا آپ میں عقل ہے؟ آیا آپ تدبر کرتے ہیں؟ آیا آپ کچھ سوچتے ہیں؟ آیا تفکر کرتے ہیں؟ ان تمام مجموعہ آیات سے یہ چیز سامنے آتی ہے اور یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایک سمجھی ہوئی، سلجھی ہوئی، عاقل اور متفکر مخلوق بنایا ہے. جب انسان ایک متفکر اور عاقل مخلوق ہے تو اس دین مبین اسلام کی نگاہ میں انسان اور خدا کا رابطہ بہت عمیق تر رابطہ ہے.
صحیح ہے، بالکل.
کیونکہ دیکھیے، ایک بافکر انسان جب کسی سے ایک رابطہ اختیار کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ میزان ہوتے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے قواعد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے رابطے ہوتے ہیں، یعنی دلیل ہوتی ہے اس کی. فرض کریں اگر میرا آپ سے کوئی رابطہ ہے تو اس رابطے کی کوئی دلیل ہے،
صحیح.
میرا کسی اور شخص سے رابطہ ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے میرے پاس کہ میں اس رابطے کو کیوں اختیار کر رہا ہوں. اسی لیے جب خدا نے انسان کو ایک باشعور مخلوق بنایا ہے اور اس پہ چھوڑ دیا ہے کہ تو اپنے شعور سے سمجھ کہ تو نے راہ مستقیم انتخاب کرنا ہے یا راہ ضلالت. دیکھیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، خدا فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو دو راستے دکھائے ہیں، چاہے اب وہ شاکر ہو جائے چاہے وہ کفران نعمت کرے. یعنی شاکر سے مراد سیدھے راستے پہ چلتا رہے. دوسری آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آدم کو اور اس کی ساتھیوں کو کہا کہ آپ جنت سے نیچے زمین پہ چلے جاؤ، تو ہم نے کہا کہ اب آپ زمین سے چلے جاؤ، جنت سے چلے جاؤ زمین پہ، وہاں ہماری راہ ہدایت آپ کی طرف آئے گی، ہمارے ہادی آپ کے پاس آئیں گے، جو جو ان ہادیوں کی اتباع کرے گا وہ اپنے مقصد حقیقی تک پہنچ جائے گا، اور جو ان ہادیوں کی اتباع نہیں کرے گا اس کا گناہ، اس کا وبال اس کے خود ہی اوپر پہ ہوگا. اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ انسان بحیث ایک عاقل اور باشعور مخلوق اس کا رابطہ خدا سے بہت عمیق تر ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو وضاحت عرض کر رہا ہوں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ خدا انسان سے، از حیث خدائیت انسان سے گفتگو کرے، تو اس نے گفتگو کا آغاز کس لہجے میں کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ارتباط کا سب سے پہلا جو کلمہ ہوتا ہے، انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے، ارتباط برقرار کرتا ہے، تو اس جو ابتدائی کلمات ہوتے ہیں بہت مہم ہوتے ہیں. آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، تو جب آپ ٹیلی فون سے اسے بات کرتے ہیں یا اسے ملتے ہیں تو بہت پیارے انداز میں جو پہلے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ بہت توجہ سے ادا کرتے ہیں.
بالکل
اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام مجید میں جب انسان کے ساتھ رابطے کا ارتباط شروع کیا تو سب سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ پہلی آیت ہے، ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے ہیں.
بالکل،
خداوند اس چھوٹی سی آیت میں بہت ہی عظیم مفہوم بتا رہا ہے کہ خدا انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تو جب اپنا کام شروع کرے تو یوں کہے، میں اپنا کام شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. لیکن کون سا اللہ؟ جو رحمان ہے. یعنی رحمان کیسے ہوگا؟ وہ خود بخود رحمان تو نہیں ہے. جب تک اس کی رحمت کسی دوسرے تک نہ پہنچے گی تو رحمت کا معنی نہیں ہے.
صحیح، بالکل.
یعنی ہم مرحوم ہیں، وہ رحیم ہے.
رحیم،
اس کی رحمت ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ رحمان ہے. پھر رحمان کے ساتھ رحیم بھی ہے،
رحیم بھی
صفت ہے خدا کی.
صحیح.
یعنی دیکھیں، پہلے قدم پہ ہی خدا نے ہمیں ایک درس دیا ہے کہ اے میرے بندو، جب بھی تم مجھ سے رابطہ اختیار کرنا چاہو، جب بھی تم میرا نام لے کے کوئی کام شروع کرنا چاہو، تو یہ یاد رکھو کہ میں ایک رحمان اور رحیم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.
بہت
میری رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے.
بالکل.
یعنی یہ دین مسیحیت اور یہودیت میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. دین مسیحیت میں یہی ملتا ہے.
یہاں تو یہ تھا کہ وہ پشیمان،
وہ خدا پشیمان ہے. دیکھیں، ہم نے آپ کے سامنے کتاب مقدس میں سے جو عرض کیا ہے، خدا کہتا ہے کہ انسان نے اب ایک گناہ کیا ہے، اب اس گناہ کے بدلے میں اتنا پشیمان ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام کائنات کو نابود کر دوں. لیکن خدا تعلیمات اسلام میں، اسلامی تعلیمات کی نظر میں یہ نہیں ہے. پہلا قدم، ابھی آگے نہیں گئے، پہلا قدم یہ ہے کہ تو قدم بڑھا، میں تیرے ساتھ ہوں. خدا کہتا ہے کہ تو کوئی کام شروع کر، میری رحمت تیرے ساتھ ہے، میری محبت تیرے ساتھ ہے. یہ پہلا قدم ہو گیا.
اس سے پہلے کہ آپ دوسرے قدم پہ چلے جائیں، یہاں پہ کوئی ٹیلی فون لائن پہ کال کر رہے ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ ہم سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا.
جی
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ اپنا نام بتائیں، کہاں سے ہیں آپ؟
جی میرا نام یاسین حسین ڈار ہے.
جی
میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں.
جی فرمائیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟
جی سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
جی شکریہ،
کیونکہ آج کی گفتگو کا موضوع دراصل میرے خوابوں کی تعبیر ہے.
جی شکریہ.
اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی موضوع کے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
ہماری خوش قسمتی ہے آپ پوچھیں.
اصل مہمان عزیز نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں اسی کے متعلق مزید تفصیل چاہتا ہوں. میرا سوال ہے، دین مسیحیت میں خدا اور انسان کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
جی شکریہ آپ کا بھی، اس پہ مزید وضاحت کریں گے ہمارے محترم مہمان. جی آپ کے ساتھ خدا حافظ کرتے ہیں.
خدا حافظ.
جی جیسے آپ نے سوال سنا ہمارے ناظر کا، اور اس کے بقول کہ یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے کہ آپ اس گفتگو کو یہاں پہ چھیڑ رہے ہیں، اور اتنے لیکن جو سوال ان کا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے سوال جواب تو سنا، لیکن کچھ اور اس پہ آپ وضاحت کریں کہ رابطہ کیا تھا مسیحیت میں، پھر ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں.
دیکھیں دین مسیحیت میں جو انسان اور خدا کا تصور ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ایک متضاد تصور ہے.
بالکل،
یعنی خدا کچھ چاہتا ہے اور بندہ کچھ چاہتا ہے.
جی.
انسان کچھ چاہتا ہے، اور یہ دو چاہتے کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی.
صحیح.
اسی لیے خدا نے ارادہ کیا کہ اس انسان کو اس ہستی کے ساتھ نابود کر رہے ہو.
صحیح.
پھر بعد میں فرماتے ہیں، اسی کتاب مقدس میں ذکر آیا ہے کہ یہاں تک کہ خدا کا ارادہ تھا کہ انسان کو نابود کر دے، فقط ایک انسان آیا جس کا نام نوح تھا. اس نوح نے کچھ خدا کی اطاعت کی، خدا اپنے ارادے سے پلٹ گیا.
پلٹ گیا.
دیکھیے کیسا رابطہ ہے، یہ کیا تصور ہے مسیحیت کے درمیان خدا کا. پہلا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا، اور اس انسان نے خدا کی نافرمانی کی. اب نافرمانی کے بدلے میں خدا چاہتا ہے ایک شخص کی نافرمانی کے بدلے میں کل جہان کو نابود کر دے. اب اس نابود کرنے تک مصمم تھا، یہاں تک کہ ایک شخص آ گیا کہ اس ایک شخص نے کچھ عبادت کی، خدا کی اطاعت کی، اور انسان کو جو ہے ہلاکت سے بچا دیا. دیکھیں یہ جو تصور ہے، اگر ہم ایک سادہ سا آدمی، ایک عام آدمی بھی اس بات کو اپنے ذہن میں تصور کریں تو یہ ایک باطل تصور ہے کہ خداوند نعوذ باللہ اتنا جاہل ہے، اتنا یعنی ظالم ہے کہ وہ ایک شخص کی وجہ سے راضی ہے تمام مخلوق کو جو ہے اس گناہ میں مبتلا کر دے، اور اس گناہ کی وجہ سے تمام مخلوق کو کیا کرے، نابود کر دے. اور اگر فرض کرے ایک شخص آ گیا ہے، اس نے اطاعت کی ہے، تو تمام کے تمام مخلوق کو زندہ رہنے دے اور اس کو نابودی سے بچا لے. درحال کہ اسلام میں ایسا تصور بالکل نہیں ہے. اسلام میں اس کا تصور بالکل الٹ ہے. اسلام فرماتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اگر ایک شخص نے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا.
بالکل.
حتیٰ کہ قیامت کے دن باپ بیٹے سے فرار کرے گا، بیٹا باپ سے فرار کرے گا. کیوں فرار کرے گا؟ اس کا تصور یہ ہوگا کہ باپ سوچتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اب میرے گناہوں کو کچھ بوجھ اٹھا لے. جب بچے کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا باپ اپنے گناہوں کا بوجھ مجھے دینا چاہتا ہے، تو وہاں سے فرار کرے گا. اور اگر بیٹا گناہ گار تر ہے تو باپ اسے فرار کرے گا کہ بھائی یہ میرا بیٹا تھا لیکن اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اس کے گناہوں کو تحمل رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. خدا نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا ہے کہ میں کسی دوسرے گناہوں کی سزا مجھے ملے. یہ تصور ہے اسلام میں. اسلام میں ایک بہت رحمانہ اور رحیمانہ تصور ہے.
تصور ہے بالکل.
محبت خدا اور انسان کا. دیکھیں ایک میں نے پہلی کڑی عرض کی ہے کہ خدا نے پہلے قدم پہ ہی انسان کو جو ہے ایک بہت ہی شفیقانہ تصور دیا ہے. کیا انسان، تو اگر میرے ساتھ آئے تو میری محبت، میری رحمت، میری شفقت تیرے ساتھ ساتھ ہے. دوسرے قدم پہ ایک اور آیہ کریمہ خدا فرماتا ہے، یحبہم ویحبونہ. خدا کے بندے ایسے موجود ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں. یعنی محبت کا تصور دین مسیحیت میں یہاں تک نہیں ہے کہ خدا بندوں سے محبت کرتا ہو اور بندے خدا سے محبت کرتے ہو. بندہ خدا سے محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کیسے محبت کرے جب بندے کو یہ علم ہے کہ خدا نے میرے گناہ کے بجائے نہیں کسی کے گناہ کی سزا مجھے دینی ہے.
صحیح.
وہ کیسے محبت کرے گا جب مجھے علم یہ ہو جائے کہ آپ نے کسی دوسرے کی غلطی کی سزا مجھ پہ جو ہے ڈالنی ہے، تو میں آپ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں.
صحیح.
تصور ہے اوکلائی سے یہ چیز باہر ہے، لیکن اسلام میں کیونکہ کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملتی ہے، اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا،
کسی کا بوجھ
نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کو پتا ہے کہ فقط اگر مجھے سزا ملے گی تو میرے اپنے اعمال کی ملے گی، اگر مجھے جزائے خیر ملے گی تو میرے اپنے اعمال کی ملے گی۔ یہی وہ عادلانہ تصور ہے کہ اسلام میں انسان اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی عمیق اور ایک محبت والا جو ہے گہرا جو ہے تعلق ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ وہ کرتا ہے، اور خدا جو ہے اپنے بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔
جی رضوی صاحب، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، لیکن بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی انسان کے تصور کے بارے میں، اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، بہت ہی دلچسپ انداز میں ہمارے محترم مہمان نے یہاں پہ اس کو بیان کیا ہے۔ اگلی دفعہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔